اسلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں عبید ملک۔ صدائے جہاں کے 34ویں رنگا رنگ، دلچسپ اور معلوماتی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان۔ جیسا کہ عبید نے کہا، یقیناً ایک معلوماتی شو کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے عبید آپ کو بتائیں گے کہ آج آر این این کے پلیٹ فارم سے آپ کیا سننے والے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ وائس آف امریکہ آج آپ کی خدمت میں کیا لے کر آیا ہے۔ اتنا میں ضرور آپ کو گارنٹی کر سکتی ہوں کہ آپ کی زندگی کے بہت سے اہم پہلوؤں کے ساتھ جڑی ہوئی رپورٹس ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ سو عبید، پہلے آپ بتائیے کہ آج ہمارے لسنرز آر این این کی جانب سے کیا سننے والے ہیں۔
جی سارا، ریڈیو نیوز نیٹورک کی طرف سے سب سے پہلے آپ کو ہم سنوائیں گے 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہونے والے آزادی مارچ اور اس کے سیاسی اثرات پر پاکستان کے سیاسی تجزیہ نگاروں کا تبصرہ۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے پرفضہ مقام اور تاریخی شہر سوات میں جاری سیاحتی میلے کی کچھ تفصیلات۔ آج کے پروگرام میں صحت پر بھی بات ہوگی، اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں ڈپریشن کے مرض میں اضافہ اور طبی ماہرین اس پر کیا کہتے ہیں۔ پھر پروگرام کے آخر پر آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب کی ثقافت کا اہم حصہ، چمڑے کا بنا خصہ، لوگوں میں کیوں غیر مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تھا آر این این کا لائن اپ، اور اب سارا کے پاس چلتے ہیں واشنگٹن اور سنتے ہیں کہ وائس آف امریکہ آج کے پروگرام میں ہمارے لیے کیا لائن اپ اور کیا رپورٹس لا رہا ہے۔ جی سارا۔
جی شکریہ عبید۔ وائس آف امریکہ کے پلیٹ فارم سے آج ہم سب سے پہلے چلیں گے لبنان، کیونکہ شام اور عراق میں سنی عسکریت پسندوں کی کارروائیوں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن اب لبنان کی شیعہ اور سنی آبادی کے تعلقات میں بھی دراڑیں کچھ واضح ہونے لگی ہیں۔ اس پر ایک رپورٹ ہم آج کے شو میں شامل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے امریکہ میں کالج کے طالب علموں کی جانب سے شروع کیے جانے والے ایک ایسے پروگرام کے بارے میں جو خوراک کو ضائع ہونے سے بچا بھی رہا ہے اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے میں مددگار بھی ثابت ہو رہا ہے۔ پھر کچھ بات ہوگی بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے فوائد کے بارے میں، اور آپ سنیں گے کچھ پاکستانی نوجوانوں کے تجربات۔ صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ملیریا کے مرض سے متعلق کچھ ایسی نئی معلومات جو اس کے علاج کو بھی بڑی حد تک متاثر کر سکتی ہیں، اور آخر میں بات ہوگی امریکہ میں ہیٹ یعنی ٹوپی پہننے کے ٹرینڈ کی دوبارہ مقبولیت کے بارے میں۔ سو ایک طرف ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں خصہ کیوں مقبول نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف بات ہوگی کہ امریکہ میں ہیٹ کیوں مقبول ہو رہے ہیں۔ سو ثقافتی پہلو اور سیاسی پہلو، اور اس کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے جڑی ہوئی رپورٹس ہم آج کے شو میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں اسلام آباد عبید کے پاس اور سنتے ہیں آج کے شو کی پہلی رپورٹ۔ جی عبید۔
جی سارا، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں پہلی رپورٹ۔ یوں تو پاکستان میں 14 اگست کو ہر سال ہی جشن آزادی کی تقریبات ہوتی چلی آئی ہیں، اور یقیناً اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن اس مرتبہ 14 اگست پر ملک کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ملک کی بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف آزادی مارچ کرنے جا رہی ہے۔ ان کا کیا موقف ہے، کس وجہ سے یہ آزادی مارچ ہونے جا رہا ہے، سیاسی جماعتوں کا موقف اور اس ساری صورتحال پر سیاسی تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں، ریڈیو نیوز نیٹورک کے رپورٹر فدا حسین نے اس حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مطالبات میں اضافہ کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے، بصورت دیگر انہوں نے 14 اگست کو آزادی مارچ کے نام سے احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکومت سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کے امکان کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ اب مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے وزیر اعظم سے مستعفی ہو کر دوبارہ انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 14 اگست کو آزادی مارچ ہر حال میں ہوگا۔ دوسری طرف حکومت کا موقف ہے کہ ان کو 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے، اس لیے وہ وقت سے پہلے مستعفی نہیں ہوں گے۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کیا لائحہ عمل اختیار کرے گی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اسد عمر کا کہنا ہے،
دیکھیں عوام کا جس وقت پریشر ہوتا ہے، جس وقت عوام کی طاقت نظر آتی ہے تو فیصلے بدلتے ہیں۔ داری صاحب کہتے تھے وعدے حدیث اور قرآن نہیں ہوتے، وہ کہتے تھے مجھے ووٹ نہیں پڑا ایسے جوڈیشری کو ریسٹور کرنے کا۔ جس وقت گجرانوالا تک لوگ پہنچے تو جوڈیشری ریسٹور ہو گئی۔ تو سیاستدان جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں زمینی حقیقت کو دیکھتے ہوئے۔
حکومت کے لیے اس وقت دوسرا مسئلہ پاکستان عوامی تحریک ہے، وہ بھی حکومت کی خاتمے کی باتیں کر رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ان کے ان اقدامات سے جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ جب یہ سوال ہم نے پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی صدر ڈاکٹر رحیق احمد عباسی سے کیا تو ان کا کہنا تھا،
کیا اس چیز کا نام جمہوریت ہے؟ چاروں طرف کنٹینر لگا کے پولیس کھڑی کر دی گئی ہے، کسی کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا، کسی کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا۔ دیکھیے ابھی تو 10 اگست کو ہم نے یوم شہداء کا اعلان کیا تھا، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے جو شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے لیے قرآن خوانی کی جائے گی، اگر آپ کسی غیر مسلم معاشرے میں بھی ہوں تعزیتی ریفرنس میں آنے والے لوگوں کو کبھی نہیں روکا جاتا۔
جو ہی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کا حکومت کے خلاف مہم میں شدت آئی ہے تو حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں نے حکومت اور عمران خان کی جماعت میں ثالثی کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سعید خورشید شاہ نے عمران خان کو منانے کی ذمہ داری لی ہے اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی اور عمران خان کے مطالبات کو نواز شریف تک پہنچایا ہے۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق نے اس مسئلے کے پرامن حل کی امید ظاہر کر دی ہے۔
دیکھیے، ہمارے ذہن میں کچھ تجاویز ہے اور ہم چاہتے ہیں اخلاص کے ساتھ کہ یہ مسئلہ حل ہو، اور سیاست کسی لوہے اور پولاد کا نام نہیں ہے، یہ پانی کی طرح ایک نرم شے ہے جس میں لچک ہے اور مسائل کو حل کرنے کے راستے نکل آتے ہیں۔ کہ ہم نے عمران خان کو سنا ہے، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم خود نظام کے ڈسے ہوئے ہیں۔ 14 اگست کو انہوں نے جو آزادی مارچ ہے، لانگ مارچ ہے، اس میں یقین انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے، لیکن فی الوقت تو ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے جس سے یہ پرابلم حل ہو۔
پاکستان تحریک انصاف کے 14 اگست کو ہونے والے ممکنہ آزادی مارچ پر حکمران جماعت کی رکن قومی اسمبلی مروی میمن کہتی ہیں،
پوری کوشش ہے کہ بات چیت کے ذریعے ایک جمہوری عمل کو گورننس کرتے جائیں، لیکن پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے وہ بڑا جنگجو قسم کا ہے۔ وہ نہ گورننس خود کر رہے ہیں کے پی کے میں، نہ ہمیں کرنے کی اجازت دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اس طرح سے بات آگے نہیں بڑھے گی اور ڈیموکریٹکلی ہی چلنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ جو ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی میں آئیں، وہاں بات چیت کریں اور کام کریں تھوڑا۔ یہ کام سے بھاگ رہے ہیں اور یہ صرف سمجھتے ہیں کہ دھڑیوں کی سیاست سے کام چل جائے۔
ان تمام تر معاملات پر بات کرتے ہوئے معروف تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ تمام فریقوں کا سخت گیر موقف کی وجہ سے مسئلہ دشوار ہوتا جا رہا ہے۔
یہ تینوں جو ہیں بڑی ایکسٹریمسٹ قسم کی پوزیشنز لیتے رہے ہیں اور آج بھی لے رہے ہیں۔ عمران خان کی مطالبات میں اضافہ ہوا ہے، طاہر القادری کی بڑی کیٹیگوریکل ڈیمانڈ ہے اور حکومت ان سب ڈیمانڈوں کو یکسر رد کر رہی ہے۔ اگر ان میں کوئی فلیکسیبلٹی پیدا نہیں ہوتی تو ایک بڑا سیاسی کرائسس پاکستان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو صرف دیکھنا یہ ہے کہ کوئی درمیانہ راستہ نکال سکتے ہیں، اور اگر نہیں نکالیں گے اور اپنی اپنی جگہ جمے رہے تو اس کے نتائج پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔
اس صورتحال پر مزید بات کرتے ہوئے پشاور یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات کے استاد پروفیسر ڈاکٹر ایزٹ ہلالی کا کہنا ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ملک میں ہر حال میں جمہوریت جاری رہنی چاہیے۔
حکومت کو پھر تنقید بناتی ہے تو ان کی غلط پالیسیوں کو انڈیکیٹ کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ صحیح کام کریں۔ عمران خان صاحب جو جتنے بھی سیاسی عناصر ہیں، آپ اس ساری جو اس وقت پولیٹیکل ٹیمپریچر بنا ہوا ہے نا، اس میں ایک چیز بڑی زبردست آئی ہے، ایک کنسنسس واضح طور پر ڈیولپ ہوا ہے کہ ساری سیاسی قوتیں اس بات کے لیے متفق ہیں کہ تھرڈ فورس کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کو رول بیک کرے یا جمہوریت کو کسی قسم کا عدم استحکام کا شکار کرے۔
حسن عسکری کا مزید کہنا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کو اپنے اپنے موقف میں لچک پیدا کرنا ضروری ہے۔
فلیکسیبلٹی حکومت میں بھی ہونی ضروری ہے، لیکن وہ کتنی فلیکسیبلٹی دیں گے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ان کے رویے سے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ سر، عمران خان کے انٹرویو ہم نے دیکھے، بیانات ہم نے پڑھے، وہاں بھی کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک دونوں سائڈز، خاص کر عمران خان اور حکومت، ایک ایک قدم پیچھے نہیں آئیں گے، اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل موجود نہیں۔
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے فدا حسین۔
جی، جیسا کہ آپ نے آر این این کی رپورٹ میں سنا، پاکستان میں آنے والے دن ملک کے لیے انتہائی اہم ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بات تھی پاکستان کے اندرونی معاملات کی، اور اب ہمیشہ کی طرح ہم نے شو میں انٹرنیشنل افیئر سے متعلق رپورٹس بھی شامل کی ہیں، تو اب ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی دنیا بھر کی خبروں پر چھائی رہی، اور اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر جیسی سماجی رابطوں کی ویب سائٹس اور بلاگز میں بھی بڑے پیمانے پر اس صورتحال پر بحث کی گئی۔ سو اس سے کچھ عرصے کے لیے عراق اور شام کی صورتحال بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دوران عراق میں سنی عسکریت پسندوں کی تنظیم اسلامک سٹیٹ نے کرد اور عیسائی اکثریتی شہروں پر قبضہ بھی کر لیا، اور اس کے سبب لاکھوں افراد کو ان شہروں سے بھاگنا بھی پڑا ہے۔ دوسری جانب شام میں 3 سال سے جاری لڑائی اب بھی زور و شور سے چل رہی ہے، بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا سلسلہ گزشتہ ہفتوں میں بھی جاری رہا، اور اب یہ لڑائی لبنان کی جانب بھی پھیل رہی ہے۔ حال ہی میں سنی عسکریت پسندوں اور لبنان کی فوج کے درمیان شام کی سرحد کے قریب مشرقی شہر ارسل میں شدید لڑائی ہوئی، اور شمالی بندرگاہ طرابلس میں بھی سنی عسکریت پسندوں اور لبنان کی فوج کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں۔ اس صورتحال میں لبنان کی مدد کے لیے سعودی عرب نے $1 ارب کی فوجی امداد بھی دی ہے۔ شام سے لڑائی لبنان میں کیوں اور کیسے داخل ہو رہی ہے اور طرابلس کے ایک اہم سنی رہنما کا اس صورتحال کے بارے میں کیا کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں۔
شام سے ملحق لبنانی سرحد کے ساتھ لبنانی فوج اور شام کے عسکریت پسندوں کے درمیان، جن میں جہادی بھی شامل ہیں، جھڑپوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان لڑائیوں میں اختتام ہفتہ 11 لبنانی فوجی اور 40 مسلح افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس خطرے کے باوجود کہ شام کی فرقہ وارانہ خانہ جنگی لبنان کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اس ملک کے عسکریت پسند سنی مذہبی لیڈر کہتے ہیں کہ ان کی ہمدردیاں عسکریت پسندوں کے ساتھ ہیں، جن میں وہ بھی شامل ہیں جو القاعدہ سے منسلک گروپوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔
تحدث جرائم ومجازر وظلم في حق جسم
یہ آواز تھی شیخ محمد گمل نزیا کی، جو لبنان کے شمالی شہر ٹریپولی کے ایک معروف سنی مذہبی لیڈر ہیں، جہاں کے مقامی سنیوں کی متعدد بار فوج اور شیعہ مسلمانوں کے ساتھ جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عراقی وزیراعظم نوری المالکی کی شیعہ اکثریتی حکومت اور شام کے مطلق العنان حکمران بشار الاسد کے جبر اور دباؤ کی وجہ سے ان ملکوں میں رہنے والے سنیوں نے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لبنان میں بھی جلد ایسا ہی ہوگا۔ شیخ گمل نزیا کو، جن کی عمر 46 سال ہے اور جو 6 بچوں کے باپ ہیں، یہ فکر لاحق ہے کہ ان کی بے باکی اور صاف گوئی کی بنا پر لبنانی حکام انہیں گرفتار کرنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو کے دوران ان کے حامی متعدد کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن اسکرینوں کا جائزہ لے رہے تھے، جو سیکیورٹی اہلکاروں کے چھاپے سے خبردار کرنے کے لیے ان کی مسجد کے باہر کے مناظر نشر کر رہی تھیں۔ پچھلے مہینے تریپولی میں ایک معروف سلفی مذہبی لیڈر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ لبنان کی سیکیورٹی عہدیدار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شورش بھڑکانے والے سنیوں اور ان غیر ملکی جہادیوں کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جن کا پچھلے 1 سال کے دوران لبنان میں شیعوں کے مضبوط گڑھوں پر ہونے والے 1 درجن سے زیادہ خودکش بم دھماکوں میں ہاتھ تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا وہ القاعدہ سے منسلک گروپ جبہت النصرہ یا الگ ہو جانے والے گروپ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوانٹ کی حمایت کرتے ہیں، جو عراق میں ہونے والی سنی شورش کی قیادت کرتا رہا ہے، تو شیخ نے اپنے جواب کے لیے لفظوں کا انتخاب بڑی احتیاط کے ساتھ کیا۔
بلا ادنى شك الثورة التي قامت في سوريا والثورة التي قامت،
وہ کہتے ہیں کہ وہ جہادیوں کے بعض انتہا پسندانہ طرز عمل سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ٹریپولی کے سنی شام اور عراق میں اسلامی انقلاب کی حمایت کرتے ہیں، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ انہوں نے پورے مشرق وسطی میں شیعوں کی حکمرانی کا خواب توڑ دیا ہے۔ لبنانی سیکیورٹی فورسز اپنے ملک میں فرقہ وارانہ تشدد کو محدود کرنے کے لیے کئی ہفتوں تک وادی بقا کے قصبے اور سال کے نزدیک دور افتادہ سرحدی علاقوں میں روپوش تقریباً 3,000 باغیوں کے ساتھ لڑتی رہی ہیں۔ اختتامی ہفتہ ہونے والی شدید لڑائیوں میں، جن میں 15 لبنانی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا، سیکیورٹی عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ جلد ہی یہ جنگ جیتنے کا عزم کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ یہ کام حزب اللہ کے تعاون کے ساتھ نہیں کر رہے، جو لبنان کی ایک شیعہ عسکریت پسند تحریک ہے اور جس کے جنگجو سرحد کی دوسری جانب شام کے باغیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ لبنانی طرابلس کے مرکزی تجارتی علاقے میں اس بارے میں شکوک و شبہات موجود ہیں کہ فوج اور حزب اللہ ایک ساتھ نہیں لڑ رہے۔ مقامی لوگ سنی آبادی میں بڑھتی ہوئی برہمی کا زیادہ تر الزام حزب اللہ کے جابرانہ طرز عمل پر عائد کرتے ہیں۔
آزم
ایک سٹور کا مالک ہے، اس کا کہنا ہے کہ لوگوں کو یہ غصہ ہے کہ فوج سنی عسکریت پسندوں کو پکڑتی ہے، لیکن حزب اللہ کے خلاف کچھ نہیں کرتی، وہ مساویانہ برتاؤ نہیں کر رہے اور سنیوں کے خلاف امتیاز برتا جا رہا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ انقلاب کی دھمکیاں انہیں اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکتی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، پروگرام کا پہلا حصہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے پاکستان اور انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے بات چیت کی، لیکن بریک ہم یہاں پہ ایک لیں گے چھوٹا سا، اور اس کے بعد آپ کے لیے زندگی کے بہت سے مختلف اور دلچسپ پہلوؤں سے متعلق رپورٹس لے کر آ رہے ہیں، سو کہیں مت جائے گا۔ صدائے جہاں کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں صدائے جہاں۔ پروگرام میں ہم نے پہلے حصے میں بات کی کچھ ملکی اور بین الاقوامی دنیا کے حوالے سے، اور اب میں سارا آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ کو کبھی موقع ملا سوات جانے کا یا ملکی شمالی علاقہ جات میں جانے کا اور سیر کرنے کا؟
جی بالکل موقع ملا، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹرپ تھا۔ آئی تھنک میں کلاس 3 میں تھی جب میرے پیرنٹس ایک سوزوکی ایف ایکس میں لاہور سے ہمیں لے کے تو براستہ اسلام آباد اور مری اور اس کے بعد یہ سوات اور ناران کاغان کہاں کہاں لے کر گئے۔ ایک ہفتے میں وہ گاڑی تقریباً 10 دفعہ خراب ہوئی اور ہمیں کئی دفعہ مکینک، مطلب ہمارا آدھا ٹرپ جو تھا وہ مکینک کے پاس گزرا۔ لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جب ہم ان خوبصورت جگہوں پہ، خاص طور پہ وادی سوات جب گئے اور کالام بھی گئے، تو وہ جو یادیں ہیں وہ آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہیں، اور وہ جو تصویریں ہیں وہ جب بھی میں نکال کر دیکھتی ہوں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔
آپ کا تو وقت زیادہ مکینکس کے پاس گزرا، لیکن اب جو آپ کو میں خبر سنانے جا رہا ہوں اور جو آپ کو رپورٹ سنوائیں گے اس سے آپ کا ایک مرتبہ پھر سوات جانے کا ضرور دل کرے گا۔ سوات جو کہ نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ سیاحوں کی جنت ہونے کی وجہ سے بھی مشہور ہے، بلکہ یہ ضلع قدیم ثقافتوں اور تہذیبوں کا مرکز بھی رہا ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ دنیا بھر میں خاصی مقبولیت رکھتا ہے۔ سارا، آج کل ضلع سوات میں سیاحتی میلہ جاری ہے، میلے کی خوبصورتیاں ہم تک پہنچائی ہیں ہمارے ریڈیو نیوز نیٹورک کے رپورٹر ناصر عالم نے سوات سے، جنہیں ترتیب دے کر آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت رپورٹ پیش کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ وادی سوات کے پرفضہ مقام کلام میں 4 روزہ سیاحتی میلے کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ آغاز 7 اگست سے ہو چکا ہے، جس میں لاکھوں لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ اس میلے کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ آنے والے مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کے لیے کالام میں موجود تمام ہوٹلز کو بک کر لیا گیا ہے، جہاں پر ضرورت کی تمام تر چیزیں میسر ہوں گی۔ میلے میں میوزیکل شو کے علاوہ روایتی موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ جس میں ملک بھر سے تعلق رکھنے والے فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ اسی طرح مہمانوں کی دلچسپی کے لیے دیگر رنگا رنگ پروگرامز بھی میلے میں شامل ہیں۔ میلے میں شرکت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں سیاحوں نے سوات پہنچنا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے بالائی علاقوں سمیت دریائے سوات کے کناروں پر بھی ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ میلے کے انعقاد کے حوالے سے مقامی دکانداروں اور لوگوں نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ سوات میں میلہ لگانا آسان اقدام ہے۔
ہمارا کلام بازار میں کریانے کا دکان ہے، میلے کی وجہ سے ہمارا کاروبار چلے گا اور ہم کو فائدہ ہوگا۔ میلے میں جو مہمان آتے ہیں کلام کے لوگ، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
ہم تو کلام اکثر آتے رہتے ہیں، مگر اس میلے کی وجہ سے کا مزہ ابالا ہوا ہے۔ موسم بہت خوشگوار اور بہت پیارا ہے، ایسے میلوں کا انعقاد ہونا چاہیے۔
لوگوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے میلوں کے انعقاد سے سیاحت کے شعبے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کو سوات کے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی ملے گا۔ میلے میں شامل ہونے کے لیے دوسرے علاقوں سے جانے والے سیاحوں نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہی وہ جگہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت سی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جہاں پہ یہاں پہ آئیں، دیکھیں اور یہاں کے موسم کو انجوائے کریں۔
آئے ہیں ہم فیسٹیول پہ، ہم سر ہم یہاں پہ خریداری بھی کریں گے۔
کوئی خطرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیکورٹی ہے اور میلے میں بہت انجوائے ہوتا ہے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ انٹر سروسز پبلک ریلیشن یعنی ISPR مالاکن ڈویژن کے ترجمان کرنل عقیل ملک نے میلے کے اغراض و مقاصد اور اس کے لیے کیے گئے انتظامات کے بارے میں بتایا۔
سوات جسے ٹورزم کا ہب کہا جاتا ہے اور سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جہاں پہ یہ ٹورسٹ گالا اس سال منعقد کیا جا رہا ہے، یہ صدیوں سے ٹورسٹ کے لیے ایک جنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو ایونٹس ہیں اس کے انعقاد سے یہ پیغام ساری دنیا میں جاتا ہے کہ سوات اس وقت پاکستان میں پرامن ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ یہاں کی جھیلیں، یہاں کی آبشاریں، یہاں کے چشمے، یہاں کے دریا، یہاں کی سرسبز و شاداب وادیاں تو اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔
اس سیاحتی میلے کے انعقاد کا مقصد اگر ایک طرف لوگوں کو تفریحی مواقع فراہم کرنا ہے تو دوسری جانب یہاں کی سیاحت کو فروغ اور دنیا کو امن کا پیغام بھی دینا ہے۔ آپ نے رپورٹ سنی سوات میں جاری سیاحتی میلے کے حوالے سے، تو سارا کیسا لگا رپورٹ سن کر؟
بس افسوس یہ ہوا کہ میں نے ٹکٹ پاکستان کا بھی نہیں خریدا، نہیں تو میں ضرور جاتی اور واقعی اس میلے کو دیکھنے کے لیے بھی جاتی، اور ہمارے سننے والے بھی جنہوں نے ابھی نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس میلے میں شرکت کریں، امید ہے کہ یہ رپورٹ سننے کے بعد ان کا بھی دل کرے گا کہ وہ ٹکٹ خریدیں بسوں کا یا اپنی گاڑی اسٹارٹ کریں اور جا کے اس خوبصورت میلے میں شرکت کریں اور پاکستان کی جو خوبصورتی ہے اس کو خود بھی انجوائے کریں اور اس کو دنیا کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ سو جی، یہ تو تھا وادی سوات کا میلہ جس کے بارے میں آپ نے رپورٹ سنی۔ اب ایک مرتبہ پھر واپس آتے ہیں امریکہ اور بات کرتے ہیں ایک ایسے مسئلے کی جو شاید عام لوگوں کے خیال میں امریکہ میں موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک امیر ملک ہے۔ وہ مسئلہ ہے بھوک کا۔ امریکہ میں بہت سے خیراتی اور سرکاری ادارے بھوک کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوششیں تو کرتے ہیں، لیکن اور یہاں پہ ویسے میں بتاتی چلوں سوپ کچنز بھی چلائے جاتے ہیں جن کو آپ ایک طرح سے ایک مفت کچن سمجھیں، جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور ان کو مفت کھانا دیا جاتا ہے، لیکن یہ سب لوگوں کی امداد اور احتیاط سے چلتا ہے۔ ہم آپ کو ملوانے لگے ہیں کچھ ایسے طالب علموں سے جو اس مسئلے کے حل کے لیے پہلے سے ہی موجود وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں، بلکہ ایک طرح سے کہا جائے کہ ان وسائل کو ضائع ہونے سے بھی بچا رہے ہیں۔ آئے سنتے ہیں کہ یہ نوجوان اپنے علاقے میں بھوک کے مسئلے کو کتنے سادہ اور عقل مندانہ انداز سے سلجھا رہے ہیں۔
حالیہ رپورٹوں کے مطابق دنیا بھر میں ہر روز تقریباً 16,000 بچے بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ امیر ملکوں میں بھی بھوک سے متعلق مسائل موجود ہیں۔ تقریباً 15% امریکی گھرانے اپنے خاندان والوں کی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، مگر 40% امریکی ایسے بھی ہیں جو خوراک کی اشیاء ضائع کر دیتے ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے کالج اسٹوڈنٹ کے ایک گروپ نے ہنگر اینڈ ویسٹڈ فوڈ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کے طالب علم بین سائمن اور ان کے دوست یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے کیمپس میں فالتو کھانے کو پھینک دیا جائے۔
We basically noticed that some of the extra food from our dining halls was going to waste at the end of the day and we met with our dining services۔
ہم نے نوٹس کیا کہ کھانے کے کمرے میں بچ جانے والی کھانے پینے کی اشیاء دن کے اختتام پر پھینک دی جاتی ہیں۔ ہم نے متعلقہ حکام سے بات کی اور ان سے کہا کہ اگر ان اشیاء کو پھینکنے کے بجائے اسے کسی کو دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 18 ماہ قبل طالب علموں نے فوڈ ریکوری نیٹ ورک کا آغاز کیا۔ ہر رات رضا کار طالب علم کیمپس کے ڈائننگ ہال میں جمع ہوتے ہیں اور بچا ہوا کھانا اکٹھا کر کے اسے شیلٹرز اور فوڈ بینک پہنچا دیتے ہیں۔
When we started, we collected, I would say, a little bit more than we currently do now. So maybe between 100
جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہم ہر رات 100 سے 200 پاؤنڈ کھانا اکٹھا کرتے۔ ابھی تک انہوں نے 23,000 کلو کھانے پینے کی اشیاء ڈونیٹ کی ہیں۔ اس طرح بہت سا کھانا ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ روب فہی کیمپس ڈائننگ کے شیف ہیں۔
We do not use trays because it's proven that the students fill up a tray.
اب ہم نے ہال میں ٹریز رکھنا چھوڑ دیے ہیں۔ طالب علم صرف پلیٹیں استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ جتنا کھانا کھانا چاہیں تو پلیٹ میں ہی لیں، ورنہ ٹرے کی موجودگی میں وہ اسے کھانے سے بھر لیں گے جس سے کھانا ضائع ہوگا۔ نیشنل ریسورس ڈیفینس کاؤنسل کے مطابق ملک بھر میں ہر سال 165 بلین کھانے پینے کی اشیاء ضائع ہو جاتی ہیں۔ ترجمان باب کیف کا کہنا ہے کہ یہ ملک کے خوراک کی کل پیداوار کا تقریباً 40% بنتا ہے۔
If we could reduce our waste in this country by 15%, we could feed 25 million hungry Americans.
اگر ہم اس ملک میں 15% تک خوراک کو ضائع ہونے سے بچا سکیں تو اس سے 25 ملین بھوکے امریکیوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اور فوڈ ریکوری نیٹ ورک یہی کام کر رہا ہے۔ کرسٹین لائف سینٹر بھی طالب علموں کی کوشش سے مستفید ہو رہا ہے۔ بن سلائی سینئر پیسٹر ہیں۔
It's just been amazing to see these students take their own time, their own vehicles, their own gas money and
یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ طالب علم اپنے مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکال کر اپنی گاڑی اور پیسوں کا استعمال کر کے یہ کام کر رہے ہیں جس سے سینکڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کے فوڈ ریکوری نیٹ ورک میں اس وقت 200 رضاکار شامل ہیں۔ یہ پروگرام ملک بھر کے 18 اسکولوں میں چلایا جا رہا ہے۔
We want to grow our 18 chapters to 1,000 chapters within 5 years. And once we get to this food recovery nation of being at
میں آئندہ 5 برسوں میں اسے 18 سے بڑھا کر ہزاروں میں کرنا چاہتا ہوں، اور ایک مرتبہ یہ امریکہ کے ہر کالج کیمپس میں شروع ہو جائے تو پھر اگلا مرحلہ ریسٹورانوں اور کھیتوں پر مشتمل ہوگا، اور رضاکار اس مشن کے لیے پرعزم ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی سارا، ہمارے پاس بھی مختلف تقاریب، جلسے جلوس اور خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر بہت کھانا ضائع ہوتا ہے، جس کی وجہ نہ صرف شعور کی کمی ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ لاپرواہی بھی ہے۔ نہایت ہی زبردست انیشیٹو ہے یہ، اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ باقی دنیا خصوصاً پاکستان جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے ایک بڑی مثال ہے۔
بالکل، اور یہاں پہ میں اپنے لسنر سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنے علاقے میں ایسا کوئی کام کر رہے ہیں، خواہ وہ بھوک مٹانے کے لیے ہو یا اپنے علاقے کے کسی بھی اور مسئلے سے نمٹنے کے لیے آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ ہم اس پروگرام سدائے جہاں میں آپ کی ان کوششوں کو شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، بلکہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ ہم ضرور شامل کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ ضرور کیجیے گا، لیکن رابطہ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے پروگرام کے آخر میں۔ اس وقت ہم چلتے ہیں آج کے شو کی اگلی رپورٹ کی جانب۔ عبید، آپ نے میرا تو ٹیسٹ لے لیا، اب آپ کا ٹیسٹ دینے کی باری ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کو اپنے شہر سے باہر جا کے رہنے اور پڑھنے کا موقع ملا ہے یا آپ اپنے شہر میں ہی رہے ہمیشہ؟
مجھے اپنے شہر سے باہر نکل کر پڑھنے کا بھی موقع ملا اور والدین سے دور رہنے کا بھی موقع ملا۔ اس میں کافی مشکل یہ ہوتی تھی کہ جب کالج کی ایک ہیکٹک روٹین کے بعد جب واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹتے تھے تو خاصا مشکل اس وقت ہوتا تھا کہ جب بھوک بھی لگی ہے اور ہمت بھی جواب دے جاتی تھی کہ کچھ بنایا جائے یا کچھ کھایا جائے، تو پھر وہ ہوتا تھا کہ کچھ بھی مل جائے اس وقت وہ کھا لیا اور وقت گزار لیا۔ تو ایسے میں جو
نیچے چلے جاتے ہیں،
بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، اور
سارے نخرے ختم ہو جاتے ہیں۔
نخرے تو کیا ختم ہوتے ہیں سارا، اس وقت تو پتہ نہیں کیا کچھ ختم ہوتا ہے۔
لیکن اچھی جو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان کا نخرے تو ختم ہو ہی جاتے ہیں جب اس کو خود ذمہ داری لینی پڑتی ہے، لیکن جب بھی آپ اپنے علاقے سے، خواہ آپ اپنے شہر سے باہر نکلیں یا خاص طور پہ جب آپ، اگر آپ کو موقع ملے کہ اپنے ملک سے باہر نکل کر آپ تعلیم حاصل کریں، تو اس کے بہت سے ہی فوائد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت سے نئے تجربات کا حصہ بنتے ہیں، آپ بہت سی نئی چیزیں دیکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے، آپ کے ذہن میں نئے آئیڈیاز آتے ہیں۔ اور امریکی جریدہ ٹائم کی ایک رپورٹ کے مطابق بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے سے نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں میں بھی خاطرخواہ اضافہ ہوتا ہے۔ نیلوفر مغل نے کچھ ایسے نوجوان پاکستانیوں سے جو ان دنوں امریکہ میں زیر تعلیم ہیں، ان کے تجربات کے بارے میں بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے سے انہیں کیا کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں کچھ پاکستانی اسٹوڈینٹس کے تجربات اور دیکھتے ہیں کہ بیرون ملک یا کم از کم اپنے علاقے سے باہر نکل کے جب انسان وقت گزارتا ہے تو اس کی تخلیقی صلاحیتوں میں کیا اضافہ ہوتا ہے۔
جب آپ اپنے ملک سے باہر پڑھائی کے لیے جاتے ہیں تو واپسی میں آپ کے سامان میں یقیناً یادوں سے بھرا ایک فوٹو البم، ڈھیروں تحفے تحائف اور فیس بک فرینڈز کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں، پڑھائی اور روزگار کی غرض سے بیرون ملک قیام کے نتیجے میں آپ میں سوچنے کی بہترین صلاحیتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ٹائمز میگزین میں شائع ہونے والی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق بیرون ملک پڑھائی اور وقت گزارنے سے نوجوانوں کے تجربات اور سوچ میں وسعت آتی ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے تجربات اور صلاحیتیں جنم لیتی ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ طالب علموں کو بیرون ملک تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان ممالک کی ثقافتی اقدار کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہیں، جس سے ان کی سوچنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے یہاں امریکہ میں زیر تعلیم کچھ اور نوجوانوں سے گفتگو کی ہے کہ ان کی زندگی اور سوچ میں یہاں آنے کے بعد کس حد تک تبدیلیاں آئی ہیں۔ دانیال حسن امریکی ریاست ورجینیا کے نووا کالج میں زیر تعلیم ہیں۔ انہیں وقت کے ساتھ ساتھ کیا تجربات ہوئے اور کن مشکلات سے گزر کر ماحول اور ثقافت کو جاننے میں مدد ملی، یہ انہی کی زبانی سنیے۔
یہاں پہ رہنے کے بعد پتہ چلا کہ لائف کتنی ہارڈ ہوتی ہے۔ پاکستان میں کالج گئے، واپس آئے، وہاں پہ اس سے اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے، یہاں پہ آپ کو ہر کچھ خود کرنا پڑتا ہے۔ ایون جو اکیلے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو خود رہتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ چلتا ہے، جن کے ساتھ فیملیز وغیرہ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہاں پہ آ کے وہ ڈفرینس لگا، کیونکہ خود کمانا ہے، خود اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے، اسٹڈی آپ نے جاری رکھنی ہے، اس کے بعد بیٹر فیوچر آپ کو اسٹڈی کے بعد ہی ملتا ہے۔ ساتھ میں جاب کر رہا ہوں اینڈ ساتھ میں اسٹڈی بھی کر رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس اور جابس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو جب تک آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی آپ کو اچھی جاب ملنے سے رہی، تو آپ کو اور جابس ہی کرنی پڑتی ہیں۔ میں نے اور جاب سے اسٹارٹ کی تھی اور ابھی بھی کر رہا ہوں، ساتھ میں اپنی اسٹڈیز بھی جاری رکھ رہا ہوں۔ مشکل تو ہے، آپ کو صبح میں کالج جانا پڑتا ہے، شام میں آپ کو کام پہ جانا پڑتا ہے، پھر آپ کو اوپر سے اسائنمنٹس کرنی پڑتی ہے، آپ کو گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے۔
تحقیق بتاتی ہے کہ جو افراد ایک سے زیادہ قومیت رکھتے ہیں اور ملک سے باہر رہائش اختیار کر چکے ہوتے ہیں، ان میں مسائل کو حل کرنے کی بہتر صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسے افراد نئی کاروباری سرگرمیوں کے آغاز سمیت کاروبار کو ترقی دینے میں بھی کئی تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ آفتاب کا تعلق ہنزہ گلگت بلتستان سے ہے، وہ یہاں امریکی ریاست ورجینیا کے ناردرن کمیونٹی کالج میں پڑھتے ہیں۔ یہ ملک واپس جا کر کوئی کاروبار شروع کرنے کے خواہش مند ہیں، مگر کس طرح، وہ کہتے ہیں،
پریکٹیکلی یہاں پہ جو بزنس آئیڈیاز ہیں ان کو، کیونکہ یہ یہاں پہ بہت ہی نئے نئے بزنس آئیڈیاز آتے ہیں اور ہم ایک آرتھوڈاکس ٹائپ کی اس پہ چل رہے ہیں، تو بزنسز کر رہے ہیں اس سٹائل سے، پرانے سٹائل سے، تو نئے سٹائل کا ایک بزنس ہم میں چاہوں گا کہ وہاں پہ انٹروڈیوس کروا دوں۔
یہی وہ چیز ہے جو بیرون ملک طلبہ اور طالبات پڑھائی کے دوران ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور ان کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ شیر زمان کمیونٹی کالج ورجینیا میں زیر تعلیم ہے، وہ کہتے ہیں،
جہاں ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ مختلف کنٹریز کے لوگ ہیں۔ بیسیکلی یہ کہ ہم ہمیشہ چیزوں کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب ہم پریکٹیکلی آ کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ناؤ وی گٹ ریئلائز، وی گٹ سینس آف ریئلائزیشن کہ چیزیں اس طرح اس کے بالکل عین مطابق نہیں ہے جس قسم کی ہم چیزیں سوچتے ہیں۔ تو ہمیں ظاہر ہے چیزوں کو ایزیوم یا پریزیوم نہیں کرنا ہوگا، ہمیں چیزوں کے بارے میں بالکل براڈر وے میں جا کے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہوگی، اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم لوگوں سے ملیں گے۔
ٹائمز میگزین میں شائع ہونے والی تحقیق میں بہت سے ایسے طالب علموں کی رائے شامل کی گئی ہے جو بیرون ملک رہتے ہیں، دوسرے وہ جو وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور تیسرے وہ جو ملک سے باہر نہیں جانا چاہتے۔ ان تینوں گروپ پر مشتمل افراد میں سے بیرون ملک سے پڑھائی مکمل کر کے واپس اپنے وطن آنے والے افراد نے سب سے زیادہ بہتر صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، پاکستانی اسٹوڈنٹس کے تجربات آپ نے سنے، اور یہاں پہ میں اپنا ذاتی تجربہ بھی آپ سے شیئر کر سکتی ہوں۔ مجھے بھی پاکستان سے امریکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی آنے کا موقع ملا تھا اوریجنلی، اور واقعی یہ بات بالکل درست ہے کہ جب آپ نے ملک سے باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں، ان کے طور طریقے آپ سے کس طرح مختلف ہیں اور کیوں مختلف ہیں، اور کسی بھی جگہ پہ کسی چیز کو اچھا یا برا کیوں سمجھا جاتا ہے، لوگوں کے آداب کیسے ہیں، معاشرہ کس طرح فنکشن کر رہا ہے، تو اس سے واقعی آپ کی سوچ بہت وسیع ہوتی ہے اور آپ ایسی بہت سی اچھی عادتیں بھی سیکھتے ہیں جو پھر جب بھی آپ واپس جاتے ہیں اپنے ملک وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں۔ اور میں ایک چیز ضرور کہوں گی عبید، کہ یہاں سے واپس جا کے میں نے جو ایک چیز ہمیشہ پاکستان میں اپلائی کی ہے وہ یہ کہ جو سڑک پہ جو افراد پیدل چل رہے ہوتے ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، بیکاز یہاں پہ میرا زیادہ تر ٹائم سڑک پہ پیدل چلنے میں گزرتا ہے، اور اب مجھے اندازہ ہے کہ جو لوگ گاڑیوں میں تیزی سے گزرتے ہیں اور سفر کر رہے ہوتے ہیں اور جلدی میں ہوتے ہیں، وہ جب پیدل چلنے والوں کا خیال نہیں رکھتے تو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سو یہ جو ایک کم از کم اچھی چیز جو میں نے یہاں سے سیکھی وہ یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہزاروں چیزیں ہیں، اگر میں وہ بتانا شروع کروں گی تو صرف آج کی نہیں اگلی کئی ایپیسوڈز اسی میں استعمال ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ آپ کو ہم دیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق کچھ بہت ہی معلوماتی رپورٹس ہمارے پاس ہوں گی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا، سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر، facebook.com/sej radio اور facebook.com/radio news network۔
پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے سارا، اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں عبید ملک آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سارا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا بھر میں ہر پانچ افراد میں سے ایک فرد ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کے بارے میں اکثر اس کو خود معلوم نہیں ہوتا، اور وہ کس مشکل سے دوچار ہے یہ بھی وہ نہیں جانتا۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ڈپریشن کے حوالے سے، ذہنی تناؤ کے حوالے سے۔ تو پاکستان کے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، جس میں مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، اس کے علاوہ جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں، یہ تمام تر وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج کل پاکستان کا ہر دوسرا شہری بہت سے ذہنی تناؤ کا شکار بھی ہے اور وہ بہت سی چیزیں سوچ بھی رہا ہے۔ تو اس مرض کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ڈپریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور میں آپ کو سنوانا چاہوں گا ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹر فاطمہ اثر کی رپورٹ، جس میں طبی ماہرین نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم اس ڈپریشن کے مرض سے بچ سکتے ہیں۔ جو بہت سی تجاویز ہیں وہ ہمیں طبی ماہرین نے دی ہیں، تو آئیے سنتے ہیں فاطمہ اثر کی یہ رپورٹ۔
ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو ہر معاشرے میں کم و بیش یکساں پھیل رہی ہے۔ ایسے افراد جن کے دماغ میں ایک خاص قسم کی کیمیائی مادہ بہت کم مقدار میں پیدا ہوتا ہے، ان میں ڈپریشن کا عارضہ نمایاں طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی مشیگن یونیورسٹی کی محققین نے ایک تحقیق سے یہ بھی پتہ چلایا ہے کہ ڈپریشن کے شکار افراد کے دماغ میں جس کیمیائی مادے کی بہت کمی پائی جاتی ہے اس کیمیکل کا تعلق بھوک اور سٹریس کے کنٹرول سے ہوتا ہے۔ ڈپریشن کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے پولی کلینک ہسپتال میں نفسیاتی شعبے کے سربراہ ڈاکٹر ریاض محمود کا کہنا ہے کہ اس مرض مبتلا افراد روزمرہ کے کاموں میں کچھ خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے۔
جنرل زبان اس کو لو موڈ کہتے ہیں، یعنی موڈ کا نیچے رہنا۔ ہر آدمی ڈاؤن فیل کرتا ہے ونس ان اے وائل، یعنی کبھی کبھار، وہ اس کو ڈپریشن نہیں کہتے، لیکن اگر یہ لو موڈ پرسسٹ کر جائے اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ یعنی پرسسٹ کا مطلب یہ ہے کہ دو ہفتوں سے زیادہ ہو جائے اور مریض ڈاؤن فیل کرے۔ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نارمل ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ بالکل ختم ہو جائے، جس طرح ملنا جلنا، کھانا پینا، نیند، ان سے اگر بالکل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جائے 2 weeks تک تو اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔
طبی ماہر ریاض محمود کسی بھی شخص کے ڈپریشن مبتلا ہونے کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
ایک ہوتا ہے انڈوجنس ڈپریشن، یعنی اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی، وہ بس پیشنٹ کی جینز میں کہہ لیں یا ان کی پرسنلٹی میں آلریڈی آیا ہوتا ہے، تو وہ جو ہمارے میجورٹی مریض اس کے ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہے نا وہ ریئیکٹیو ڈپریشن ہے، کہ لائف میں کوئی ان کے ساتھ حادثہ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، جس طرح کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہو گیا ایگزام میں، یا کسی کی سپریشن ہو گئی یا ڈیورس ہو گیا، تو وہ اس کی ریئیکشن میں ڈپریشن میں جا سکتا ہے۔
طبی ماہر ادیب مرزا کے مطابق معاشرتی ناہمواری بھی ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ ہے۔
سوسائٹل ریزن ہوتے ہیں، انوائرمنٹ کے ریزن ہوتے ہیں، گھر کے اندر کے ریزن ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا، یا تو وہ اس کو ایک دم پتہ چلا جی کہ وہ، بہت ساری ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، مثلا آپ کو کسی نے بتا دیا جی کہ آپ کو خدا نہ خواستہ یہ بیماری ہوگی، فیل کرنا شروع کر دو کہ آپ پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا یا نہیں ٹھیک ہوں گا، وہ ایک ایڈیٹیو فیکٹر جو ہے وہ ایک اور ایڈیشنل بیماری لگا رہے تھے۔
طبی ماہر ادیب مرزا ڈپریشن کی علامات میں طبیعت کا بوجھل ہونا، اداسی اور چڑچڑا پن وغیرہ کو قرار دیتے ہیں۔
بالکل خاموش رہیں گے، آئسولیشن میں رہیں گے، وہ چاہیں گے جی میں اکیلا کسی کمرے میں بیٹھا رہوں، کسی سے بات نہ کروں، ملوں جلوں نہ، کہیں جاؤں نہ، یہ بھی ایک ڈپریشن کی صورت ہے۔ کچھ بہت سیویئرلی ڈپریس لوگ ہو جاتے ہیں کہ وہ ساتھ اریٹیبل بھی ہو جاتے ہیں، کہ لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، بغیر ان نیسسری ہر بات پہ جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔
کسی بھی شخص کو ڈپریشن سے نکالنے کے حوالے سے تجاویز دیتے ہوئے طبی ماہر ریاض محمود بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے سب سے اہم کسی بھی خاندان کے افراد کا کردار ہوتا ہے۔
ان کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، نیئر اینڈ ڈیئر ونز، ان کو جیسے محسوس ہو کہ مریض یا ان کے جو رشتے دار ہیں وہ صحیح بیہیو نہیں کر رہے، اور تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لائیں، کیونکہ ڈپریس مریض کم ہی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے۔
ڈپریشن ایک نفسیاتی مرض ہے، طبی ماہرین ڈپریشن دور کرنے کے لیے تھراپی اور ادویات کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تازہ غذا کا استعمال بھی اس مرض سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے فاطمہ اظہر۔
جی، ڈپریشن کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ آپ نے سنی، اور جیسا عبید آپ نے پہلے کہا کہ پاکستان میں بہت سے لوگ اس وقت ذہنی تناؤ اور پریشانی کا شکار ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے، اور ویسے بھی دنیا بھر کے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو ہم نے فلسطین میں دیکھا، جو عراق میں، شام میں، افغانستان میں جس قسم کی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے، اس سے انفیکٹ یہ سائنٹیفکلی بھی پروو ہوا ہے، اور ہم نے اپنے ایک پچھلے پروگرام میں بھی اس پر بات کی تھی۔ ڈپریشن کی تو ہم نے بات کی، اب آتے ہیں ایک اور مرض کی طرف جو پاکستان میں بھی یقیناً نظر آتا ہے اور دنیا کے اور ممالک میں بھی پایا جاتا ہے، اور وہ ہے ملیریا۔ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج تو ممکن ہے، لیکن یہ مرض اگر بگڑ جائے تو جان بھی لے سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت دنیا کی تقریباً نصف آبادی ملیریا کے خدشے سے دوچار ہے، اور ان میں سے بھی جو 50% آبادی ہے وہ ہائی رسک ایریاز میں رہتی ہے۔ سو ملیریا کے پیراسائٹ یا جرثومے کے بارے میں تحقیق سے ایک نئی اور انتہائی اہم بات سامنے آئی ہے، جو اس مرض کے علاج کی کوششوں میں تبدیلی کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ دریافت ہے کیا؟ آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی صفیہ کاظم سے۔
محققین کا کہنا ہے کہ اس کے شواہد موجود ہیں کہ ملیریا کا پیراسائٹ ہڈیوں کے اندر بون میرو میں، جہاں خون کے خلیے بنتے ہیں، رہتا ہے۔ اس نئی دریافت سے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ اس نئے قسم کے علاج سے اس بیماری کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے جس سے ایک اندازے کے مطابق ہر سال 10 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں۔ ملیریا کا پیراسائٹ اپنی لائف سائیکل میں کئی مرحلوں سے گزرتا ہے۔ اگر کوئی انفیکٹڈ مچھر کسی شخص کو کاٹ لے تو اس کے اسپورس جگر میں چلے جاتے ہیں، جہاں وہ نشو و نما پاتے ہیں اور پھر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر وہیں پر پھلتے پھولتے ہیں۔ ملیریا کی جو علامات نظر آتی ہیں ان میں تیز بخار، کپ کپی، پسینہ آنا، متلی اور قے شامل ہے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور جگہ ہے جہاں خون کے یہ خلیے جن میں ملیریا کا انفیکشن ہوتا ہے چلے جاتے ہیں، اور وہ ہے بون میرو۔ وہاں پہنچ کر جون جون وہ نشو نما پاتے ہیں، جسم کے دفاعی نظام کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ بوسٹن میساچوسٹس میں ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ میں ملیریا کے ماہر میٹ مارٹی کہتے ہیں،
It was assumed that all the blood stages of the parasite are somehow sticking to the blood vessels.
وہ کہہ رہے تھے خیال یہ کیا جاتا تھا کہ ملیریا پیراسائٹ خون میں اپنے لائف سائیکل کے تمام مراحل طے کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ خون کے شریانوں کے باہر ہوتے ہیں، دراصل یہ اس جگہ ہوتے ہیں جہاں خون تیار ہوتا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ وہاں تک پہنچا جائے۔ مارٹی کہتے ہیں کہ دوا کو بون میرو تک پہنچنے میں بہت دقت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ملیریا کا علاج کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر کی جانے والی تحقیق سے سائنسدانوں کو وہ طریقے معلوم ہو جائیں گے جن سے اس مقام تک پہنچنے میں جہاں پر یہ جمع ہوتے ہیں آسانی ہوگی۔
So it will be important to find out whether the current anti-malarial therapies are efficiently targeting that site.
مارٹی کہہ رہے تھے اہم بات یہ ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ استداد ملیریا کی دوائیں کیا وہاں تک پہنچ رہی ہیں تاکہ اس انفیکشن کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نئی دواؤں کا تجربہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان دواؤں سے مطلوبہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں یا نہیں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، سو دو عام اور اہم بیماریوں یعنی ڈپریشن اور ملیریا کے بارے میں ہم نے کچھ نئی معلومات آپ تک پہنچائیں۔ یہاں پہ ہم پروگرام میں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کچھ ثقافتی پہلوؤں کی، اور خصوں اور ہیٹس کی بات ہوگی، تو کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ صدائے جہاں کچھ ہی دیر میں پھر سے حاضر ہوگا۔
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں۔ اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ خط لکھنے کے لیے پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں، اور عبید، پروگرام کے شروع میں آپ نے بتایا تھا کہ آر این این کی جانب سے آج ہم ایک رپورٹ سنیں گے جس میں پنجاب میں خصے کی مقبولیت میں کمی کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے تو بڑی سخت پریشانی ہوئی وہ سن کے، اور میں انتظار کر رہی تھی کہ یہ وقت آئے اور میں اس رپورٹ میں یہ وجوہات سنوں، کیونکہ خصہ مجھے انتہائی پسند ہے، اور میں پاکستان سے جب اس مرتبہ واپس آئی تو میں اپنے ساتھ لے کر بھی آئی، اور یقین جانیے کہ بہت سے جو ہمارے یہاں پہ امریکن دوست ہیں وہ اس قدر فیسنیٹ ہوئے، ان کو اتنی حیرت ہوئی خصہ دیکھ کے کہ اس میں کڑھائی کس قدر خوبصورت ہے، اور اس کے جو رنگ ہیں وہ ہر کپڑے کے ساتھ ہی جاتے ہیں، اور ایون اس کا سٹائل بھی جو ہے وہ، چاہے آپ نے جینز پہنی ہو، چاہے آپ نے کوئی ایسٹرن یعنی مشرقی لباس پہنا ہو، وہ دونوں کے ساتھ ہی بہت خوبصورتی سے جاتی ہیں۔ تو آپ مجھے جلدی سے بتائیے کہ کیا وجہ ہے، میرا فیوریٹ جوتا جو ہے وہ کیوں اب پاپولر نہیں رہا؟
جی سارا، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی جو ثقافت ہے اس میں لاچا، کرتا، پگڑی اور اونچے شملے والی جو پگڑی ہے اس کا خاصا رواج رہا ہے ایک زمانے میں، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں میں اور ان کی مقبولیت میں تو شاید کمی نہیں ہوئی، لیکن ان کے استعمال میں خاصی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ خالص چیزیں نہیں مل رہیں جو ان کی تیاری میں استعمال ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ان کو استعمال کرنے والوں کا جو رجحان ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس اپنا شیئر کروں گا، لیکن اس رپورٹ کے بعد پہلے آپ کو یہ بتائے دیتے ہیں کہ ضلع وہاڑی میں جو خصہ بنانے والے موچی ہیں جو اس کی تیاری کے لیے کام کر رہے تھے، وہ اس کی مانگ میں کمی کی وجہ سے خاصے پریشان ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چمڑے کی جو قیمت ہے اس میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے، اور پھر جو آج کل کے جدید دور میں جو جوتے آنے لگ گئے ہیں، اور خاص طور پہ جو بین الاقوامی دنیا سے پاکستان تک جوتے پہنچتے ہیں، ان کی جو قیمت ہے اس میں کمی کی وجہ سے ان کی مانگ میں بھی کمی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے رپورٹ سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے رپورٹر طاہر بلوچ کی، اور پھر اس کے بعد آ کر میں آپ کو ایک اپنا چھوٹا سا جو واقعہ ہے وہ بھی شیئر کروں گا۔
یہ آواز وہاڑی کے لڈن بازار میں اللہ رکھا موچی کے خصے بنانے کی ہے۔ اللہ رکھا خصے بنانے کا کام 40 سال سے اسی بازار میں کر رہے ہیں۔ ملتان، میلسی، لڈن اور کہروڑ پکا کے خصے اپنی مثال آپ ہیں۔ دور دراز علاقوں کے لوگ خصہ لینے کی غرض سے ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہاتھ سے چمڑے کے جوتے بنانے کا کام یہاں ایک صنعت کا درجہ رکھتا تھا۔ آج سے کچھ سال پہلے یہاں کے مقامی افراد موچی کے بنائے ہوئے چمڑے کے جوتے استعمال کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان جوتوں کا استعمال بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ مارکیٹ میں مشینوں سے بنائے ہوئے جوتوں کے نت نئے ڈیزائن ہیں۔ اللہ رکھا موچی بتاتے ہیں کہ خصے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا گزارا بھی مشکل ہو گیا ہے۔
پہلے خصے ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں، چمڑا سستا۔
پہلے خصے کا کاروبار ٹھیک چلتا تھا اور کافی تعداد میں بک بھی جاتے تھے، چمڑا سستا تھا۔ اب چمڑا بھی مہنگا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے خصہ بھی مہنگا بنتا ہے۔ پہلے 400, 500, 600, 700 تک کا بھی بک جاتا تھا، اب 1500 سے 2000 تک کا ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ بہت زیادہ پہنتے تھے، مگر اب رجحان بھی کم ہو گیا ہے، مہنگائی بھی بہت ہے۔ ادھر میرے پاس تو لوگ آ ہی جاتے ہیں، مگر جو لوگ بازار میں دکانیں ڈال کر بیٹھے ہیں وہ بدحالی کا گلہ بھی کرتے ہیں۔
چند شہریوں سے جب خصے کے بارے میں پوچھا تو ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا،
بات یہ ہے کہ آج کل فیشن خصوں کا رہا نہیں ہے، پرانے لوگ جو پہنتے تھے وہ نہیں ہے۔ آج کل دور ہے، ذرا فیشنی ماحول ہے، اس لحاظ سے جوتے چلتے ہیں، چپلیں چلتی ہیں، خصے کا ماحول نہیں رہے گا۔ وقت چینج ہو رہا ہے، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ کے نیچے انسان خصا نہیں پہن سکتا۔ شلوار قمیض والے لوگ چلے گئے ہیں، دھوتیوں والے جو خصا پہنا کرتے تھے۔
ایک تو مہنگائی کی وجہ سے، دوسرے جعلی بننے شروع ہو گئے ہیں، وہ اصل تلا نہ ملتا ہے نہ کوئی لگاتا ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ چائنا نے ہر جگہ مال اپنا سستا مارکیٹ میں پھینک دیا ہے، جس کی وجہ سے ساری ایشیا پر فرق پڑا ہے۔
کافی مہنگا بھی ہوتا ہے باقاعدہ، آج کل کے ڈیزائن کے مطابق، فیشن کے مطابق باقاعدہ نہیں پہنا جا سکتا، پھر کچھ روایتی طور پہ بھی نہیں پہنتے، ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ نہیں ہے، کچھ اولڈ لوگ ہی پہنتے ہیں۔ مانگ میں کمی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ اس کی پروڈکٹس بھی اچھی نہیں ہیں، اور اچھی ہیں لیکن عام بازاروں میں اتنی اچھی نہیں ملتی جتنی پہلے تھیں، اور آج کے دور میں ویسے بھی یہ ایک مہنگی چیز ہے جو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اتنی زیادہ، اگر کسی نے اچھی پہنی۔
محمد علی موچی بھی اسی بازار میں خود سے بنا کر فروخت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے سادہ چمڑے کے جوتے بناتے تھے، لیکن اب ان کی مانگ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے ہم خود سے بناتے ہیں۔
پہلا کام ہایا سادگی دا کام ما پہلا۔
پہلے بہت کام تھا کیونکہ سادگی کا زمانہ تھا، ڈیزائن میں اضافہ بھی ہوتا تھا، سادگی میں لوگ یہ چمڑے کی جوتی بھی استعمال کرتے تھے کیونکہ سستی بھی ہوتی تھی اور کام بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اب چمڑی کی جوتی کم ہو گئی ہے اور نئی جوتیاں آ گئی ہیں، خصے کا کاروبار اور اب موچی بھی بہت کم رہ گئے ہیں، بس گزارے کے قابل رہ گیا ہے کام،
بس یہ بات ہے، ہن بعد گزارے مطابق ہوندا پیا۔
محمد علی کچھ اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ اس کے باپ دادا کا یہ کام اب انہیں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، گھر کا گزارا چلانے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو دوسرے کاموں پر لگا دیا ہے۔
بس ہن کام گھٹ، گزارن ہور کام، بچے ہور کارن ہو گئے نا،
بس اب کام کم ہے، گزارا نہیں ہوتا، بچے اب اور کام کرنے لگ گئے ہیں، اب ہم یہ کام صرف خود ہی کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے بچے بھی خود سے بناتے تھے، مگر اب چھوڑ گئے ہیں۔ لوگوں میں خود سے کا رجحان بھی کم ہو گیا ہے، مگر جو شوقین لوگ ہیں وہ آج بھی خصا پہنتے ہیں۔ اس کام میں اب خرچہ نہیں پورا ہوتا، یہ کام محنت اور وقت طلب ہے، مگر آج کے دور میں گھاٹے کا شکار ہے۔
انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، اس کی ضروریات زندگی کی اکثر چیزیں اب صرف مشینوں کی مرہون منت ہیں، اور اگر یہی حال رہا تو کچھ عرصے بعد موچی اللہ رکھا اور محمد علی کے خصے صرف قصے کہانیوں میں رہ جائیں گے۔ طاہر بلوچ، ریڈیو نیوز نیٹورک، وہاڑی۔
جی عبید، رپورٹ میں نے سنی اور اگری تو میں کرتی ہوں لوگوں سے جنہوں نے اس میں کہا کہ واقعی ایک نہ تو خالص مٹیریل مل رہا ہے اور ایکسپینسو بھی ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے جب اتنے اور ساری ضرورتیں ہیں زندگی کی جو پوری کرنی ہیں تو مہنگا جوتا خریدنا یقیناً ایک آسان کام نہیں ہے۔ لیکن آپ بتائیے، آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے تھے؟
جی بالکل سارا، وہ مجھے بھی خصا بہت پسند ہے اور مجھے بھی خصا تحفے میں ملا، اور بڑا ٹریڈیشنل خصا ہے، اور اس کا اتفاق یہ ہوا کہ مجھے یہاں پر ایک انگریزی محفل میں جانا پڑا۔ انگریزی محفل میں ایسے کہوں گا کہ کچھ فارنرز ہیں، انہوں نے انوائٹ کیا ایک پروگرام میں، تو میں اپنی طرف سے ایک سادہ لباس پہن کر گیا، شلوار قمیض کے ساتھ اوپر میں نے ویسکوٹ پہنی اور نیچے خصا پہن لیا۔ تو جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو میرے لیے تو وہ بڑا ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی، جب میں نے وہاں پہ تمام لوگوں کو سوٹڈ بوٹڈ اور تھری پیسز میں دیکھا تو میں تو خاصا حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا، لیکن وہ جو تمام لوگ تھے انہوں نے مجھے خاصا انجوائے کیا وہاں پر دیکھ کے کہ یہ ایک عجیب अजीब सी कोई चीज आई है, लेकिन अजीब उन्होंने इस लिहाज से कहा कि उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी बंदे को कि वो वहां पर उस पार्टी में इस ड्रेस में जाएगा, लेकिन हाँ। वो खासे अट्रैक्ट भी हुए और खासी मेरे साथ उनकी बातचीत भी हुई, और ना सिर्फ बातचीत बल्कि मुझे अपनी पंजाब की जो सकाफत है उसको उन तक बयान करने का और उनके साथ शेयर करने का भी मौका मिला। तो ये मेरे साथ एक बड़ा ज़बरदस्त और एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ,
बल्कि अजीब से ज्यादा मैं कहूँ कि मुख्तलिफ या यूनिक जिसे कहा जाता है, तो वो आप लगे होंगे यकीनन लोगों को। तो जैसे मैंने भी कहा था कि यहाँ पे भी खुस्सा जो है वो अमेरिकन्स को बहुत फैसिनेट करता है और वाकई खूबसूरत चीज़ है, और उम्मीद यही है कि आने वाले सालों में भी खुस्सा कहीं ना कहीं बनता रहेगा और उसको पसंद करने वाले जो हैं वो इस ट्रेडिशन को जिंदा रखेंगे। और ट्रेडिशन को जिंदा रखने की बात हो रही है तो दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में अब हैट्स यानी टोपी पहनने का जो ट्रेंड है वो एक मरतबा फिर मकबूल हो रहा है। एक वक्त था जब फिल्मों में भी आपको हमेशा अमेरिकन जो हीरोज थे वो हैट्स पहने नजर आते थे, लेकिन आपने नोट किया होगा कि पिछले 10-20 सालों में जो फिल्म्स आई उसमें लीड कैरेक्टर्स ने हैट्स शायद ही कभी पहने होते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड दोबारा से मकबूल हो रहा है। इसकी क्या वजह है ये आइए सुनते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस दिलचस्प रिपोर्ट में।
अमेरिका में सदियों पुराना ये फैशन फिर से आम होने लगा है। एक हालिया सालाना तजिये से पता चला है कि अमेरिका में टोपियों की सेल में $2 बिलियन से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इसकी बुनियादी वजह दुनिया भर के नौजवानों में नित नई टोपियां पहनने का बढ़ता हुआ रुझान है। पुराने वक्तों में टोपी तजीनो आराइश का बुनियादी जुज हुआ करता था। 19वीं सदी और 20वीं सदियों के अवाइल में टोपी पहनना रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा था। टोपी से मर्द और खवातीन में तमीज की जाती थी, मगर अमीर गरीब की तफरीक नहीं थी। इसी रुझान को मद्देनजर रखते हुए 18वीं सदी में सैन फ्रांसिस्को में गोरिन ब्रदर्स हैट कंपनी कायम हुई। ये कंपनी अमरीका भर के लोगों के लिए फैशन ट्रेंड बन गयी और लोगों में टोपी के इस्तेमाल में इजाफा देखा गया। मगर फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब लोगों में टोपी पहनने का फैशन कम होता गया। 1961 में सदर जॉन एफ कैनेडी ने सख्त तरीन सर्दी के मौसम में इफ्तिताही तकरीब में बगैर टोपी के हलफ लिया। बल्कि तकरीब में मौजूद दीगर शख्सियात ने भी कोई टोपी नहीं पहन रखी थी। यही से ये ट्रेंड परवान चढ़ा और कई बरसों तक जारी रहा। हत्ता कि इससे पहले किसी भी सदर को बगैर टोपी के नहीं देखा गया था, इसे बदअखलाकी तस्वर किया जाता था। ताहम 1990 में ये फैशन लौट आया और लोगों में टोपी का इस्तेमाल बढ़ता गया। सैन फ्रांसिस्को में कायम गोरिन ब्रदर्स हैट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर बेन गोरिन ने स्काइप के जरिए वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया।
They didn't grow up seeing their fathers or grandfathers wearing hats. But really, you know, people of all ages.
हमने अपने वालदैन या दादा दादी को टोपी पहनते नहीं देखा था, मगर अब हर उम्र के लोगों में इसका रुझान बढ़ रहा है। गोरिन ब्रदर्स के अमेरिका भर में 30 स्टोर हैं। उनकी ज्यादातर टोपियां अमेरिका में पहनी जाती हैं, जिन्हें बहुत ही माहिर और तबीयत याफ्ता अफराद तैयार करते हैं। लेकिन पुराने वक्तों की निस्बत अब टोपियों के डिजाइन और अकसाम में नुमाया तब्दीलियां आ रही हैं। अब आपको हर रंग और मुख्तलिफ डिजाइन में टोपियाँ मिल सकती हैं, जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
जी तो आपने आज का प्रोग्राम सदाए जहां सुना। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं भी आया या आप इस हवाले से कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें लिखिएगा। हमारा ख़त लिखने का पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पीओ बॉक्स नंबर 1399, इस्लामाबाद।
और अगर आप हमसे ईमेल या फेसबुक के जरिए रابطہ करना चाहते हैं तो फिर लिखिए sejradio@vonews.com पर, या फिर आइए facebook.com/sejradio के पेज पर। यहाँ पे अपनी मेज़बान सारा जमान को इजाज़त दीजिए। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
और रेडियो न्यूज़ नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से उबैद मलिक को भी दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपके साथ मुलाकात होगी कुछ नई और दिलचस्प रिपोर्ट्स के साथ। सदा खुश रहें, खुदा हाफिज़।
ए
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔